قرآن واسطیہ پیج نمبر 176 اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت رضا. ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی راضی ہوتا ہے یا اللہ تعالی کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. تو جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے اس لیے وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور وہ غفور بھی ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس لیے وہ اپنے بندوں کو بخشتا بھی ہے اور معاف بھی فرماتا ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کی صفت نہ ہوتی تو آپ کو سوچے کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اس کی صفت رحمت، اس کی صفت محبت، جس کی بنا پر ہم پر وہ رحم فرماتا رہتا ہے. لیکن کچھ جو فرقے ہیں جو عقلی دلائل اپنے پاس رکھتے ہیں، جیسے کہ معتزلہ فرقہ، جو صرف عقل سے سوچتے ہیں اور قرآن کو اپنے لیے سب کچھ بناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر بات کی دلیل چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں تو اس کے لیے بھی دلیل چاہیے، اللہ تعالیٰ محبت کرتے تو اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. اور الحمدللہ دلیل ہم کو قرآن سے بھی ملتی ہے اور حدیث سے بھی ملتی ہے. تو جو اشاعرہ فرقہ تھا اور ایک معطلہ فرقہ، معطل عطل سے ہے، مطلب کسی چیز کو معطل کر دینا، کسی چیز کو بیکار کر دینا، یا کسی چیز کو اس چیز سے بری کر دینا. ہم کہتے ہیں کہ جیسے فلاں کو جاب سے معطل کر دیا گیا ہے، یعنی فائر کر دیا اس کو، جاب سے نکال دیے ہیں، ہٹا دیے ہیں، یعنی جو اس کا عہدہ تھا اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو کچھ لوگ جو اشاعرہ فرقہ تھا، اشاعرہ جو لوگ تھے اور معطلہ، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ صفات سے متصف نہیں سمجھتے تھے، یعنی وہ نہیں مانتے تھے اس بات کو، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عقل اس بات پر دلالت نہیں کرتی. اور وہ کہتے تھے کہ جب رحمت ہوگی انسان کے اندر، یعنی ہم انسانوں کے اندر جب رحمت ہوتی تو آپ دیکھیں کہ رحمت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں نا، اور یہ ہماری ایک طرح سے اس میں ہمارے اندر ایک نرمی کو ظاہر کرتی ہے نا رحمت کی، اگر ہم ایک دوسرے پر رحم کیوں کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں معاف کیا آپ نے، آپ نے بدلہ لینا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے یہ بات کہ ایک دوسرے سے درگزر کرو، یعنی ایک انسانی جذبہ ہوتا ہے. تو جو معطل فرقہ تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل قرار دیا، یا وہ اشاعرہ فرقہ یا معتزلہ فرقہ، ان لوگوں کا کہنا کیا تھا کہ چونکہ جو یہ رحم ہے یہ کمزوری کو ظاہر کرتا ہے رحم، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کمزور ہے، وہ تو بہت طاقتور ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ رحمت اس کی شان ہو، یعنی وہ مخلوقوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے یا اس کے لیے ارادہ کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو تو دیتا ہے لیکن رحمت اس کی خود کی صفت نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ انہوں نے کہا تھا. اور اسی بنا پر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کو سلب کر لیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ختم کر دیا، یا پھر کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اگر کسی ایک دوسرے سے سوال کریں کہ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ پر کیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم میں سے یہ ہر کوئی یہی جواب دے گا نا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم ہو. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یقین نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، سبحان اللہ. لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا انکار کرتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو رحمت کے ساتھ جوڑنا ممکن ہی نہیں. لیکن یہ غلط قول ہے، اور لہٰذا اس کو رد کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے عقل اس بات پر دلالت نہیں کرتی، لیکن ہم سن تو رہے ہیں نا، ہم قرآن میں پڑھ تو رہے ہیں، اور ہم لوگوں سے سنتے آئے ہیں شروع سے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما. ایون اگر آپ کوئی نان مسلم سے بھی پوچھے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے، وہ بھی یہ کہے گا کہ ہم چاہتے کہ رحمت ہو ہم پر. تو بہرحال جو عام قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ سے ہے، اور کان بھی اس کو سنتے آئے ہیں، اور ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے اللہ کی کتاب میں. اور یہ کہ عقل سے اگر ثابت نہیں بھی ہوتی ہے لیکن نقل سے ضرور ثابت ہوتی ہے، نقل مطلب لکھے ہوئے دلائل سے ضرور ثابت ہوتی ہے. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ عقل اس بات کو نہیں مانتی لہٰذا ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے، یا ہم اللہ کی صفت کو نہیں مانتے، یہ ایکچولی بہت ہی باطل قول ہے. کیونکہ عقل تو بہت ساری چیزوں کا انکار کرتی ہے، عقل پر تو بھروسہ کرنا ہے ہی نہیں ہم کو. تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ عقل بھی مانتی ہے، اگر ہم نارمل طریقے سے دیکھیں گے تو عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. جن نعمتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں، یہ سب نعمتوں کا کیا ریزن ہے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں؟ جو آکسیجن ہے ہمارے لیے پوری فضا میں، تو کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آکسیجن نازل کی کہ ہم سانس لے رہے ہیں؟ بارش برساتا ہے اللہ تعالیٰ، تو کیوں برساتا ہے اللہ تعالیٰ بارش؟ بارش کیا ہے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ کی یہ جو زمین کو سیراب کرتی ہے اور زمین سے سبزہ اگاتی ہے، جتنے پھل جو بھی ہم کھاتے ہیں، سبزیاں، سب کچھ، کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ سبزیاں کیوں اگتی ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ لا محالہ ہم یہ بات سوچنے پر مجبور ہیں کہ واقعی میں یہ اللہ کی رحمت ہے جو اتنی چیزیں ہمارے لیے نازل کر رہا ہے، برسا رہا ہے. اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ سبزہ کیوں اگتا، یہ جانور کیوں چڑھتے پھرتے، اتنے جانور کیوں پیدا ہوتے جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، جانوروں کا اتنا لذیذ گوشت ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ تو ہم کانوں سے بھی سنتے آئے ہیں، آنکھوں سے بھی دیکھتے آئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے یقیناً۔ اگر وہ اپنے بندوں پر رحم نہ کرتا تو ان نعمتوں سے ہم کو کون نوازتا، ہمارے خطرات کون ٹالتا رہتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ اصل میں ہر کوئی مشاہدہ کر سکتا ہے، خاص آدمی بھی، ایک عام آدمی بھی، کوئی پڑھا لکھا بھی، ایک جو ہے ان پڑھ بھی، کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور یہ اس کے رحمت کے آثار ہیں اصل میں۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، عجیب بات ہے کہ لوگ رحمت کا تو انکار کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ خاص رحمتیں ہیں یا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا اس بات کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ تو بہرحال جب تم ایک چیز مانتے ہو اور ایک چیز کا انکار کر رہے ہو تو یہ کیسا تمہارا معاملہ ہوا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج پیدا کیے، زمین اور آسمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آسمان بن جائے اور آسمان بن گیا، ارادہ کیا کہ زمین بن جائے اور زمین بن گئی الحمدللہ۔ اسی طرح ستارے اور سیارے کا معاملہ ہے۔ تو جو ارادہ ہے اصل میں، تو اگر ارادہ نہ ہوتا تو پھر یہ سب نہ ہوتا۔ تو جب ارادہ اگر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کرتا ہے نا، تو ارادہ ہی ہم کہیں گے نا کہ کن فیکون۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا کہ ہو جا اور حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے تو پھر اس کا مطلب اس کی رحمت بھی ہے، کیونکہ اس کے ارادے سے ہی تو یعنی اس کی رحمت ظاہر ہوتی ہے نا، کہ وہ اپنے بندوں پر بارش برسانا چاہتا ہے، اس نے ارادہ کیا بارش کا تو بارش ہو گئی۔ تو پھر کیوں ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ اس کی صفت رحمت بھی ہے؟ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ارادہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت محبت بھی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچ رکھنا، یہ صحیح ہے کہ وہ رحم فرماتا ہے اور یہی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے رحم کرنے کی وجہ سے انسان کا یقین اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑھ جاتا ہے، اس کو امید باقی رہتی ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا پھر، کیونکہ کافر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نے پہلے پڑھے آیت کہ انا رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نیکی کرنے والوں سے بہت قریب ہے۔ تو اب دیکھیں انسان کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، یعنی میں اور آپ کس لیے کرتے ہیں یہ سب نیک کام۔ جیسے ابھی کسی کا ایک جملہ بہت ہی اچھا لگا مجھے، کہ کسی کا انتقال ہوا اور بہت دن سے وہ بیڈ پر تھی اور ان کی سب خدمت کر رہے تھے، بہت سارے لوگ خدمت کر رہے تھے۔ تو میں نے جب فون کیا تعزیت کے لیے اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے اتنی خدمت کی، تو ان کا ایک جملہ اتنا اچھا لگا مجھے اور میں وہ یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم ان کے لیے تھوڑی کر رہے تھے، ہم نے ان کی خدمت تھوڑی کی، ہم نے تو یہ اپنے لیے کیا ہے، یعنی ہم یہ سوچ کے کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم کو دے گا، تو ہم نے اپنے ہی لیے کیا دیکھا جائے تو۔ تو واقعی آپ دیکھیں کہ ہم انسان کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی احسان کا کام کیوں کرتے ہیں، کسی کی مدد کیوں کرتے ہیں ہم، کسی کی خدمت کیوں کرتے ہیں ہم، کیونکہ ہم کو کیا امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یقیناً اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو جو بھی نیکی کا کام کرے گا تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے آس پاس ہی ہوگی، قریب ہوگی۔ تو سبحان اللہ، یہ چیز، یہ عقیدہ ہمیں کتنا سکون دیتا ہے نا، کتنا ہمیں ایک یقین دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر بھی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ رحم کرو تم اہل زمین پر، خدا مہربا ہوں گا عرش بری پر، ہے نا، یہ ہم شعر بہت دن سے سنتے آئے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کے لیے ہی تو ہم کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اکتبوها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، میں جلد ہی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو متقی بنے رہے، زکات دیتے رہے اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور وکان بالمؤمنین رحیما، وہ اہل ایمان پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے مضبوط دلائل ہیں نا ہمارے پاس۔ اسی طرح ایمان جو کہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، وہ ایمان ہے۔ تو ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اللہ کے حکم سے رحمت اتنی ہی اس کے لیے اللہ کے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ تو ہم سب کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے قریب ہے جو بھی ہم نیکی کا کام کریں گے۔ تو یقین آ گیا اس بات پر کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بھی ہے، اور اس کا ارادہ بھی ہے، اور وہ محبت بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں دلیل مل گئی نا۔ دیکھیں جو فرقوں کا فرق بتایا، جیسے اشاعرہ فرقہ ہے، بعد میں یہ لوگوں نے رجوع کر لیا تھا، جو اشاعرہ تھے ان لوگوں نے رجوع کر لیا تھا، لیکن صرف اونلی ایک اشاعرہ فرقہ ہے، جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کافر کا فتویٰ نہیں دے سکتے ہم ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی تمام وحدانیت کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ جیسے کہ جو دوسرے فرقے تھے، جو جہمیہ فرقہ تھا، جو قدریہ فرقہ تھا، جو مرجیہ فرقہ تھا، ان کا عقیدہ ہی بالکل چینج ہو گیا تھا۔ تو اب یہاں پر آپ کسی کو، ہر ایک کو آپ کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے کہ ان کا عقیدہ بگڑ گیا، یا ان کے عقیدے میں بگاڑا گیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو جو اشاعرہ فرقہ تھا، اس میں سے جو بانی تھے ابوالحسن اشعری، انہوں نے رجوع کر لیا تھا، انہوں وہ واپس پلٹ آ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں اور میں رجوع کرتا ہوں اپنی تمام باتوں سے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے میں بگاڑ آ گیا، لیکن اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے. اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت صفت رضامندی کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے نا. یہ بات تو ہم جانتے ہیں, بچپن سے سنتے آئے نا. ہم کو بچپن سے کیا تعلیم دی کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا, یہی تو کہتے ہیں نا ہمیں. بلکہ ہم تو ڈرا دیتے ہیں, کچھ دو جملے دو قدم آگے بڑھ کر ہم بچوں کو ڈراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا. تو یہ بہت غلط جملہ ہے اصل میں کہ ہم بچپن سے بچوں کو جو انٹروڈیوس کرواتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات, یا اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہم کرواتے ہیں اپنے بچوں کو, بہت غلط طریقے سے کرواتے ہیں. اصل میں ہم کو تو بچوں کے اور سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے رب سے ہمیں محبت ہو جائے. تو ڈرائیں نہ بچوں کو, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کا ذکر کریں کہ وہ راضی ہوتا ہے وہ ناراض بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, ہے نا, سورہ مائدہ میں بھی ہم کو ملتا ہے اور سورہ بینہ میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت آیت ہے. مجھے تو اتنی پسند ہے یہ آیت صحابہ کے بارے میں. اور کس کو ملا تھا یہ ٹائٹل آپ بتائیے, یعنی پوری دنیا میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا ٹائٹل کس کو ملا تھا؟ کون تھے وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس بات کی بشارت دی کہ اللہ ان سے راضی. اور ہم کوئی صحابی کا نام لیتے نہیں ہیں اور کوئی صحابی کا نام ہم کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ہم رضی اللہ عنہ نہ کہہ دیں ان کے لیے. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت, کتنا احترام والا ٹائٹل ہے. کبھی ہم نے اپنے بارے میں سوچا کہ کیا ہم کو مل سکتا ہے یہ ٹائٹل؟ ٹھیک ہے, ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن الحمد للہ ایمان والے تو ہیں نا. تو کیا ایک سورس باقی رہ جاتا ہے کہ ہم یہ ٹائٹل حاصل کر سکتے ہیں؟ صحابہ کو بھی جنہوں نے اپنی ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان کی حالت ہی میں جن کی موت ہوئی, تو ان کو یہ رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ملتا ہے. ہر ایک کو نہیں ملتا, منافقین کے لیے نہیں کہتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ. تو بہرحال کتنا بڑا اعزاز ہے یہ کہ دنیا میں یہ اللہ کی رضامندی مل جانا. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا صحابہ کو جب اللہ کی رضامندی مل گئی تھی تو کیا وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے تھے اور کہا کہ اب تو ہم کو رضامندی مل گئی, بس اب چلو آرام کریں گے, ریلیکس ہو جاؤ, ایسا ہوا تھا؟ بلکہ جب ان کو یہ رضامندی ملی تو اس کے بعد ان کا رویہ کیا تھا, مزید ایکٹیو ہو گئے تھے, مزید قربانی کے لیے تیار ہو گئے. سبحان اللہ, یعنی کیسے تھے نا, مطلب دل چاہتے کہ دن رات انہیں کا تذکرہ کرتے رہے, صحابہ کا دل چاہتے دن رات انہیں کی باتیں کرتے رہے. کیسا ایمان, کیسی محبت اللہ اور اس کے رسول سے. سبحان اللہ, آج ہمارا بھی ایمان تازہ ہو سکتا ہے انہیں کے واقعات سے, انہیں کے نقش قدم پر چل کر, اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں صحابہ کی زندگی کو فالو کر کے. جو ہمارے اصل ہیرو ہیں, اصل میں رول ماڈلز ہیں ہمارے, وہ صحابہ اکرام ہیں رضی اللہ عنہم, کیونکہ رسول اکرم نے ان کی تربیت کی تھی. تو بہرحال ان آیت کا شمار دراصل آیت رضا میں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے, تو وہ عمل سے بھی راضی ہوتا ہے اور عمل سے بھی نہیں. جو عمل آپ نے کیا اس سے بھی راضی ہوگا اور جو عمل کرنے والا ہے اس سے بھی راضی ہوگا. سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا تعلق عمل کے ساتھ بھی ہے اور عمل کے ساتھ. اور عمل کی مثال اس طرح سے ہے کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا. سبحان اللہ, یعنی تم اگر شکر کرتے ہو تو اس عمل کو وہ پسند کرے گا تمہارے لیے, وہ اس سے بھی راضی ہوگا. یعنی اگر ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس شکر گزاری کے جذبے کو ہمارے لیے پسند کرتا ہے. سبحان اللہ, اور یہ اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری ہی کے لیے بات فرمائی ہے. اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کیے. نہیں, ہمارا اسلام لانا, ہمارا دین کو فالو کرنا پر عمل کرنا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک رضامندی کا ثبوت ہے کہ وہ راضی ہوتے ہیں ہمارے اس کام سے. اور حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند کرتا ہے اور تین کو ناپسند, اور پھر اس میں آگے وہ عمل بتائے گئے ہیں. تو انہیں حدیث سے بھی ثبوت ملتا ہے, قرآن سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل سے بھی راضی ہوتا ہے اور عمل کرنے والے سے بھی راضی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت رضا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے جو کہ اس کی ذات میں ہے, اس سے منفصل یعنی الگ یعنی جدا نہیں ہے. جس طرح کے جو معطلہ فرقہ ہے, معطلہ فرقہ نے اصل میں دعویٰ کیا تھا کہ ایک علامہ اقبال کا بہت ہی اچھا شعر ہے, اس کے اوپر ابھی یاد نہیں آ رہا مجھے, کہ ہم تو انہیں بحثوں میں الجھ گئے کہ اللہ کی جو صفات ہیں یا عین ذات ہیں, اس طرح کا کوئی جملہ آتا ہے اس میں شعر کا جو مصرع آتا ہے. تو معطلہ جو فرقہ تھا, اور یہ بھی جہمیہ کی ہی ایک شاخ تھی, اصل میں جہمیہ ہی نے یعنی اس سوچ کو نکالا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کر دیا تھا, ہٹا دیا تھا. تو اگر کوئی آپ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے بارے میں پوچھے اور یہ کہے کہ نہیں یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کیونکہ جو رضا ہے یہ انسان کی صفت ہے, تو یہ بات غلط ہوگی. تو یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنوں, پرہیزگاروں, عدل کرنے والوں اور شکر گزاروں سے راضی ہوتا ہے, اور کافروں سے, فاسقوں سے, منافقوں سے, نافرمانی کرنے والوں سے راضی نہیں ہوتا, ناراض ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, بعض کو ناپسند کرتا ہے, اور بعض اعمال کو پسند کرتا ہے اور بعض اعمال کو ناپسند کرتا ہے. سبحان اللہ, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو صفت رضا ہے اس کا ثابت ہونا ہر قسم کے دلائل سے ثابت ہے, سمعی, عقلی, یعنی عقل سے بھی ثابت ہے اور سماعت سے بھی ثابت ہے اور نقل سے بھی ثابت ہے. اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے. اور اجر و ثواب سے نوازنا دراصل کس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے, تبھی تو وہ اجر عطا کر رہے ہیں نا. اگر وہ راضی نہ ہوتا تو اجر کیوں دیتا تھا, اس کا بدلہ کیوں دیتا تھا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات دنیا میں کسی نافرمان کو بہت زیادہ نعمتیں مل جاتی ہیں, اور ایک شکر گزار بندہ ہے اس کو ہو سکتا ہے بہت زیادہ قناعت کرنا پڑے, کم اس کو ملے چیزیں. تو یہ ظاہری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ثبوت نہیں ہے, یہ بات آپ سب بھی جانتے گے. جیسے فرعون تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ سے راضی تھوڑی تھا. اسی طرح قارون تھا کہ اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانوں کی جو کنجیاں ہیں ایک بڑی جماعت لے کر چلتی تھی, لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے راضی تھا؟ تو دنیا میں دولت کا ہونا یا نعمتوں کا ہونا اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. اب جو کفار مکہ کے بڑے بڑے قریش کے سرداران تھے, وہ لوگ کس بات پر غرور کرتے تھے کہ مال اور اولاد میں ہم رسول اللہ سے زیادہ ہیں. طائف کے جو تین سردار تھے, آپ کو معلوم ہوگا جب رسول اکرم ان کے پاس دعوت دین لے کر گئے اور وہاں رہنے کی درخواست کی, تو ان لوگوں نے کس طرح کہہ کر آپ کا مذاق اڑایا تھا, کس بات پر مذاق اڑایا تھا بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تو تینوں بڑے سرداروں نے کیا کہا تھا اور کیا کہہ کر ریجیکٹ کیا تھا آپ کو؟ کس طرح سے انہوں نے ایک طرح سے تذلیل کی تھی رسول اکرم کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہی ملا تھا نبی کے لیے, ہمارے پاس تو باغات ہیں, ہمارے پاس بیٹے ہیں, ہمارے پاس دولت ہے, سرداری ہے ہمارے پاس. تو آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس دنیا کی دولت ہونا اور بیٹوں کا ہونا کیا رضامندی کی علامت ہے؟ نہیں. تو کوئی اگر یہ کہہ کر اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو کافروں پر بھی ہے, فاسقوں پر بھی ہے, تو ایکچولی وہ ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کا مطلب وہ نہیں, یا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, نہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر بھی کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اس کو, اس کو اللہ تعالیٰ کی رسی دراز کرنا کہتے ہیں, ہے نا. تو اصل چیز, اصل جو رضامندی کی علامت ہے کیسے ہوگی کہ ایمان کے ساتھ ہر نیکی قابل قبول ہوتی ہے. پہلے تو ایمان ہونا چاہیے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو. تو بہرحال اگر اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کی بنا پر بھی کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو وہ قانون استدراج کہلاتا ہے. کہ بہت ساری قومیں تھیں, قوم عاد, قوم سمود, اور جو سرداران تھے ہمیشہ ہر نبی کے وقت میں جو سردار تھے ان کو بہت کچھ دیا گیا تھا, ہے نا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں تھی, وہ قانون استدراج تھا. اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے کر آزمانا چاہتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو, اور ہم انہیں مہلت دیتے ہیں, یا میں انہیں مہلت دیتا ہوں, یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. تو یہ قانون استدراج ہوتا ہے اصل میں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے. اور پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ, اور تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہی ہوتی ہے جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو اور وہ ظالم ہوتی ہیں, یقیناً اس کی پکڑ دکھ دینے والی بڑی سخت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کسی کو نعمتوں سے نوازنا یہ رضامندی کی علامت نہیں ہے, بلکہ نافرمانوں کو نوازنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ قانون استدراج ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور پھر بہت سخت پکڑے گا اللہ تعالیٰ ان کو. جیسے کہ سورہ انعام میں ہم بارہا پڑھتے ہیں کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بہت ہی بہترین آیت ہے یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جب وہ بھول گئے اس کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے, یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے اس پر جو انہیں دیا گیا تھا تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور تب وہ مایوس ہونے لگے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ظاہری اسباب پر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ کسی کو دنیا میں بہت دولت مل گئی, کسی کو بہت اچھا عہدہ مل گیا, کسی کو بہت اچھی کار مل گئی, کسی کو صرف بیٹے ہی بیٹے ہو گئے, کسی کو اولاد سے نواز دیا اللہ تعالیٰ نے, کسی کو خوبصورتی دے دی, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اصل جو رضامندی ہوگی اللہ تعالیٰ کی کہ انسان آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. جس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملی وہی کامیاب شخص ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہی اصل کامیابی ہے. تو دنیا میں بہت دولت کا مل جانا, کسی پاور کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے. تو یہ سوچ غلط ہے اصل میں, اور لوگوں کی لیکن سوچ یہی رہی ہے شروع سے. وہ سمجھتے کہ دنیا میں ظاہری طور پہ ہم کو جو کچھ ملا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے, اور پھر وہ مزید گناہوں پر ڈھٹائی میں مبتلا ہو گئے. اور صحابہ کا معاملہ کیا تھا آپ بتائیے, صحابہ کو اگر بہت دن تک کوئی آزمائش نہیں آتی تھی یا ان کو ہر وقت اچھے کھانے پینے کی چیزیں ملتی رہتی تھی تو وہ کیا سوچتے, کیا ان کی سوچ تھی صحابہ کی کی کوئی بتا سکتا ہے؟ گھبرا جاتے تھے، خوف ہوتا تھا، ان کو خوف آتا تھا کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کتنی نعمتیں ہم کو ملتی چلی جا رہی ہیں، کوئی آزمائش نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف کے سامنے اچھا کھانا رکھا گیا تو کھانا دیکھ کر اٹھ کر رو پڑے اور بغیر کھائے اٹھ گئے، حالانکہ روزے سے تھے. کہا کہ جو میرے سارے ساتھ کے صحابہ تھے وہ تو ایسے دور میں چلے گئے جب ان کو یہ نعمتوں کا فائدہ ہی نہیں ملا. رسول اکرم مہینہ مہینہ بھر کھانا نہیں کھاتے تھے، صرف کھجوروں پر گزارا کرتے تھے، اور مجھے کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہی نعمتیں دے دی جا رہی ہیں. لیکن آج دیکھیں، آج ہمارا ڈر اور خوف بالکل ختم ہو گیا ہے. ہم تو خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں دنیا میں ہر نعمت کا ملنا ہے نا، ہمارا جو ایک معیار ہے وہ یہی ہو گیا ہے نا. جی بالکل، ڈرتے تھے کہ کہیں ہے دنیا میں ہی سب کچھ تو نہیں مل جا رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہے، بہت ڈرتے تھے وہ لوگ. اور آج ہم کو اتنی سب چیزیں ملتی ہیں، کتنی فیسلٹیز ہیں آج ہمارے پاس. جیسے میں صبح ہی سوچ رہی تھی کہ صبح اچانک انٹرنیٹ بند ہو گیا اور بیٹی کا ایگزام بھی تھا، تو اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ اچھا کہ ایگزام نہ چلا جائے، آج کلاسز ہے، کلاسز مس نہ ہو جائے، کیوں انٹرنیٹ بند ہو گیا. تو ہم تو چھوٹی سی چیزوں، یعنی یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے انٹرنیٹ بھی آج کے دور میں، کیونکہ ہم یہ ساری جو کلاسز کر رہے ہیں، جو ہمارا رابطہ ہے ایک دوسرے سے، یہ اسی سے. تو اگر ہم ایک انٹرنیٹ کی بھی نعمت کو اگر نعمت سمجھے واقعی میں، اور واقعی میں نعمت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اس کی وجہ سے آج کتنی سہولتیں ہیں ہم کو الحمدللہ. یعنی پہلے زمانے میں تو بادشاہوں کے پاس بھی یہ سہولت نہیں تھی، ان کو خبروں کے لیے کئی مہینے لگتے تھے خبریں آنے کے لیے. آج ہمارے پاس انٹرنیٹ کی وجہ سے لمحوں میں، سیکنڈز میں سارے خیریت ہم دریافت کر لیتے ہیں. تو کون سی نعمتوں کو ہم گنیں گے اللہ تعالیٰ کی؟ تو بہرحال آج نعمتوں کا ہونا خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک ہم اس پر شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات، غضب، ناراضی، کراہت اور بغض جو والی آیات ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر کتاب لکھنے والوں نے دراصل اللہ تعالیٰ کی جو صفات کو ثابت کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں، سورہ نساء کی: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. اور جو شخص کسی مومن کو عمدًا یعنی جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر ناراض ہوگا اور اس پر لعنت بھی کرے گا. یعنی غضبناک ہوگا اس پر، یعنی ناراض ہوگا اور اس پر لعنت بھی ہے. تو یہ آیت ثابت کرتی ہے نہیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اس کے غصے کو، اس کی ناپسندیدگی کو اور اس کی ناراضی کو، ہے کہ نہیں؟ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے اصل میں، اور اس میں بہت ڈسکشن کیا گیا، فقہ کی کتابوں میں اس پر بہت ڈسکشنز ہیں. اب دیکھیں، مومن وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اس کو کافر تو نہیں قرار دیا جا سکتا. لیکن جو شخص کسی ایسے کافر کو قتل کر ڈالے جس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، یا وہ ذمی ہے، یا اسے امان حاصل ہے، تو وہ گناہگار تو ہوگا مگر اس وعید کا مستحق نہیں ہوگا وہ، یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. ہاں رہا منافق، تو جب تک اپنے نفاق کا اعلان نہ کرے، ظاہراً اس سے وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو متعمدن کا جو لفظ آ رہا ہے کہ جان بوجھ کر، قصد اور ارادے سے اگر کوئی قتل کرتا ہے، تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اسلام سے خارج قرار دیں. تو جہنم دیکھا جائے تو ایک آگ کا نام ہے، اس میں وہ ہمیشہ ٹھہرے گا، اللہ کا غضب ہوگا، تو صفت غضب اللہ کے لیے اس کے شائن شان ثابت ہے. اس کا شمار اس کی صفات فعلیہ میں ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے کہ وہ غضبناک ہوگا. اور لعنت کا معنی ہے رحمت سے دوری. تو قتل عمد کی یہ چار قسم کی سزائیں بتائی گئی ہے، اور پانچویں سزا ہے کہ وعد له عذابا عظیما، یعنی اس کے لیے عذاب عظیم تیار ہے. تو قتل عمد کی پانچ سزائیں ہیں، مگر ایمان سے جو بھرا ہوا دل ہوگا اس جرم سے روکنے کے لیے ایک سزا ہی کافی ہے. قتل دراصل جو اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قتل کفر نہیں ہوتا، ایک بڑا گناہ ہے. تو ٹھیک ہے، جب تک اس کی سزا نہیں ہو جاتی پوری، وہ جہنم میں رہے گا، آخرکار ایک دن اللہ تعالیٰ اس کی سزا پوری ہونے کے بعد اس کو بھی وہاں سے نکال دے گا. تو بعض کہتے ہیں کہ مومن کو قتل کرنے والے کافر کی سزا ہے، لیکن یہ زیادہ مناسب قول نہیں ہے، کیونکہ کفر کی سزا ہی خلود فی النار ہے، چاہے وہ کوئی کافر کسی کو بھی قتل کرے یا نہ کرے. اور جیسے کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکنے والا عذاب تیار کیا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ وہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ مددگار. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر تو رہے گا ہی آگ میں. اور ایک اور جو اس کے بارے میں اوپینین ہے کہ یہ قتل مومن کو جائز سمجھنے والے کی سزا ہے، اس لیے کہ مومن کا قتل جو حلال سمجھ لیتا ہے وہ کافر ہو گیا سمجھے. لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نہیں، اور وہ اس جواب پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قتل مومن کو حلال خیال کرنے والا تو ویسے ہی کافر ہے، اگرچہ وہ اس کا ارتکاب نہ ہی کرے، وہ تو کسی مومن کو قتل کیے بغیر ہی جہنم میں ہمیشہ رہنے کی سزا بھگتے گا، لہٰذا یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے. اور تیسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ جملہ تقدیر یعنی شرط پر مبنی ہے، یعنی اگر اللہ اسے سزا دے تو اس کی اصل سزا خلود فی النار ہے، مگر یہ جواب بھی مناسب نہیں لگتا، اس لیے کہ پھر فجزاہو جہنم کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر اللہ اسے سزا دے تو اس کی سزا یہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اب وہ جہنم کا مستحق ہو گیا. تو بہرحال الگ الگ اوپینین دیے گئے ہیں اور اس میں بہت لمبی بحث ہے، ہم کو اس لمبی بحث میں نہیں جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے قاتل کے ساتھ، لیکن اس سے ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا جہنم سے بچنے کے لیے اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر سبھی جوابات پر اعتراض کیے گئے ہیں اور کوئی اس کے خلاف ہے، کوئی اس کے فیور میں ہے۔ جب قاتل مومن ہوگا تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کو کب تک سزا دے۔ تو لیکن بہرحال اس کے لیے وعید موجود ہے کہ قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے اور وہ جہنم کا مستحق بناتا ہے، قتل جو انجام ہے وہ جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ قاتل اگر توبہ کر لے تو پھر وہ اس سزا سے بری ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کرے لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا اور صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، یاد ہے وہ واقعہ؟ اور کیا اس نے سوا بھی قتل کر دیا تھا؟ اور وہ جو 100 نمبر والا قتل تھا وہ کس کا کیا تھا؟ شخص عابد کے پاس گیا تھا، تو اس عابد نے کہا کہ تیری تو توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اب ناقابل معافی ہے تیرا جرم، لہٰذا اس نے وہ عابد کا بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس سے کسی نے کہا کہ تم کسی عالم کے پاس جاؤ، تو پھر وہ عالم کے پاس گیا، تو وہ عالم نے کہا کہ چونکہ تم یہاں سب تم کو جانتے ہیں ایز اے قاتل، تم ایسا کرو کہ بستی چھوڑ دو اور فلاں فلاں بستی کی طرف نکل جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر تم ہو سکتا اچھی زندگی گزارو گی۔ تو اس نے توبہ کی شخص نے اور نکل گیا اس بستی کی طرف۔ آپ عالم اور عابد کا فرق سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر اس حدیث پر بہت اچھا ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے۔ بہت دن سے میری خواہش ہے کہ میں اس حدیث کو کبھی لوں ایز اے لیکچر کی صورت میں، اللہ تعالیٰ مجھے موقع فراہم کرے اور وقت میں برکت دے اور یاد بھی رہے مجھے، تو بہت اچھا ڈسکشن ہو سکتا ہے اس کے اوپر۔ مشرق آپ لوگ الحمد للہ علم سیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ریگولر ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، میں اپریشیٹ کروں گی۔ تو مشاء آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا علم کا شوق پتہ چلتا ہے، تو اس لیے علم عالم اور عابد کا فرق آپ سمجھیں کہ پہلے وہ عابد کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تمہاری تو توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی، اس پر اس نے اس کو بھی قتل، اس عابد کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ کسی عالم کے پاس گیا اور پھر عالم نے اسے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور بھلا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان توبہ سے کون حائل ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، لیکن اس بستی کے لوگ چونکہ ظالم ہیں تو تم اس بستی سے چلے جاؤ، اور جو نیک لوگوں کی بستی ہے جہاں نیک لوگ بستے ہیں وہاں جا کر رہ لو۔ تو وہ اس شہر کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل گیا جہاں نیک لوگ بستے تھے، ابھی راستے میں تھا کہ اس کو موت نے آ لیا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں بستیوں کے درمیان فاصلے کو ناپو، وہ جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا اس کا شمار اس بستی والوں میں سے ہوگا، اور جب ناپا گیا تو معلوم ہو کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے، اس پر رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، سبحان اللہ۔ متفق علیہ حدیث ہے، بہت ہی اچھی حدیث ہے۔ تو جب بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے اس شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو اس امت کے کسی فرد کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان کے صحیح قول کے بارے میں، ابن عباس کا جواب یہ تھا کہ قاتل کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، تو یہ ہو سکتا ان سے ثابت نہ ہو قول یہ، یا اگر ثابت ہو بھی تو ایک مفتی کا ایک فتویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے اور اس پر بھی اس کو اجر ہے۔ تو دو طرح سے اس کا جواب ہے کہ ابن عباس نے قاتل امت کی توبہ کو بعید خیال کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور جب اسے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی تو اس سے قتل کا گناہ ساقط نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو پکڑ ہوگی۔ اور دوسرا ان کے اس قول کے بارے میں کہا کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس قول سے ابن عباس کی مراد یہ تھی کہ مقتول کے حق سے جو تعلق رکھتے ہیں معاملات، تو اس کی وجہ سے توبہ قبول نہیں ہوگی قاتل کی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا اور اس نے اللہ کا حق بھی مارا، مقتول کا حق بھی اور اس کے ولیوں کا حق بھی۔ تو بہرحال وہ ان کا اپنا اوپینین تھا۔ تو جو صحیح رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر قاتل خالص توبہ کرے تو اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اور قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے، والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ سورۃ فرقان کی بہت ہی مشہور آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، کہ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ اللہ پر ایمان، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے اور نہ ہی کسی جان کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے قتل کرتے ہیں، اللہ مگر یہ کہ حق کے ساتھ، تو جو کوئی یہ کرے گا تو وہ، بیچ میں آئے تھے بہت ساری، پھر آگے بتا گئے کہ اللہ سوائے اس کے من تابا، جو توبہ کرے، آمنا ایمان لائے، عمل عملا عمل کرے، صالحا نیک، فاولئک تو بس یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ بدل دے گا اللہ تعالیٰ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو نیکیوں سے، سبحان اللہ۔ آپ سوچیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے غضب لعنت اور عذاب کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو ناراضی ہے وہ انسانوں کو قتل کرنے سے بھی ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، سبحان اللہ. اور ایک اور آیت ہے سورہ محمد کی، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، کہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور وہ ناپسند کرتے رہے اللہ کی خوشنودی کو. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، بہت ہی واضح انداز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد میں کہ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کیا حال ہوگا جب فوت کریں گے انہیں فرشتے، وہ مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر. تو یہ کس وجہ سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بنا پر ہوگا. کیوں ماریں گے فرشتے ان کو؟ اللہ کے حکم سے ماریں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی تھی. تو انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور وہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہر کام کرنے لگے، اس وجہ سے فرشتے ان کو سزا دیں گے. تو چاہے وہ عقیدہ ہو، قول ہو یا فعل ہو، جو بھی کام آپ کریں گے اللہ کی خوشنودی جس سے حاصل ہوتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی والے کاموں کو ناپسند کیا، جس کی وجہ سے وہ اس انجام سے دوچار ہوئے کہ مرتے وقت فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اور اس رضا کا ثبوت ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے وہ غضب کے معنی میں ہی ہے. تو اس ان تمام آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے اور جو غضب ہے اس کا وہ اس کی نافرمانی سے ہوتا ہے. تو یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما آسفونا، کہ یعنی انہوں نے ہمیں خفا کر دیا، ہمیں ناراض کر دیا. تو یہ فعل شرط ہے، آسفونا کہ انہوں نے ہمیں ناراض کیا. تو اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ جو بدلہ لیتا ہے وہ کس وجہ سے لیتا ہے؟ کیونکہ وہ بندے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انتقام لیتا ہے. یعنی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی انتقام لیتا ہے بندے سے. وہ تو زیادہ تر اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، لیکن جب بندے اللہ تعالیٰ کو اس بات پر، یعنی وہ ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان سے بدلہ تو لے گا، اللہ تعالیٰ سزا تو ضرور دے گا. تو بہرحال سخطا جو اللہ تعالیٰ کی آئی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو یہ غضب اور انتقام سے مختلف ہے. انتقام ان دونوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے جس طرح کہ رضا کا نتیجہ ثواب ہوا کرتا ہے. تو بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں پر ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے اور پھر ان سے انتقام لیتا ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کے لیے سخطا اور غضب کا ثبوت عقل اس کا انکار کرتی ہے، تو اس کا بھی وہی جواب ہے جو صفت رضا کی بحث میں پیچھے گزر چکا ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے اچھے کاموں پر اور راضی ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے اور غضبناک بھی ہوتا ہے. اور مجرموں سے انتقام لینا اور کافروں کو عذاب دینا، یہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے پاور فل ہونے کی دلیل ہے کہ اس کو قدرت رکھتا ہے، وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے سبحان اللہ. تو بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غضبناک ہی رہتا ہے، یا ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو یہ نام نہیں دے سکتے کہ وہ منتقم ہے، نعوذ باللہ، نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بندے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے وہ تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، سب کے لیے ہے وہ. تو یہ تمام باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رضا اور اس کا ناراض ہونا، اچھے کاموں پر ثواب دینا اور برے کاموں پر اس کا ویسا ہی بدلہ دینا، اور چاہے تو معاف کر دینا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی صفت ہے. ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اب ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے کیا غم اور ندامت اللہ کی صفات ہیں، نعوذ باللہ، نہیں. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں آپ بالکل انسانوں سے اس کو نہیں جوڑ سکتے، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات قول میں بھی ہے، فعل میں بھی ہے. لیکن نعوذ باللہ ہم ہر چیز میں ایسا نہیں کر سکتے کہ بالکل انسانوں کی طرح کر دے. اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں. اب اس پر بھی لوگ کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ اچھا جب آپ یہ چیز نہیں مانتے تو وہ چیز کیوں مانتے ہیں، اس میں آپ دلیل دے رہے تو اس میں کیوں نہیں دیتے، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ جو قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم کو یہ لفظ ملتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا نام ہی اسفا سے نکلا ہے. بہرحال ہم اس کو اگلی دفعہ دیکھیں گے. امید ہے یہاں تک آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے، اور ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر سزا بھی دیتا ہے، اور توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو سکتی ہے، اور توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ الٹا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. لیکن کون سی توبہ ہونی چاہیے؟ وہ خالص توبہ، جس میں یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ کے ارادے کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ارادہ تھا، کس بنا پر آپ نے توبہ کی. تو آپ نے اگر خالص توبہ کی تو اللہ تعالیٰ جو برائیاں تھیں اس کو بھی بھلائیوں سے بدل دے. سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے ہمارا رب ہم پر، اور کتنا رحیم اور شفیق ہے ہمارا رب ہم پر. بس اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہم جب ملے تو ہم اپنے انجام پر خوش ہوں انشاءاللہ. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.